الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ صف سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کی. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و تحفے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سب کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ رمضان المقدس کا ہے. اگرچہ اس مہینے میں بے شمار برکات نعمتیں اور رحمتیں اس مہینے میں ہم الحمدللہ اور عبادتوں کے علاوہ جو روز مرہ کی ہیں تراویح ادا کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں سنتے اور سناتے، تراویوں کی اضافی جماعت ہوتی، اسی طرح رمضان المبارک اپنے اندر کافی یادیں رکھتا. علماء فرماتے ہیں کہ جتنی بھی کتب سماوی اور قرآن مجید فرقان حمید رمضان ہی کے مہینے میں نازل، جیسا کہ قرآن مجید میں تو نص ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اپنے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا. جہاں یہ اپنے اندر اور یادیں رکھتا، اس میں ایک بڑی اہم یاد اور ایک بہت بڑا اہم واقعہ جس نے پوری دنیا کے کفر کو چونکا دیا اور رہتی دنیا تک کس شکست کا بدلہ کفار نہیں لے پائیں، وہ ہے اس مہینے کی 17 تاریخ کا ایک غزوہ جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے. وہ اس مہینے کی 17 تاریخ کو ہوا. اس کے اسباب کیا ہیں یہ تو بڑی طویل گفتگو ہے. مسلمان بدر کے میدان میں پہنچے، باضابطہ جنگ کی تیاری سے نہیں گئے، اتفاقاً جنگ چھڑ گئی اور مسلمان اس سے نبرد آزما ہو گئے. باضابطہ جنگ کے لیے جاتے تو مسلمانوں کا معاملہ اتنا بے سرو سامانی کا نہ ہوتا. محترم حضرات، اسی کے ساتھ اس واقعے کو بیان کرنے کا ایک مطلب تو یہ کہ جذبہ جہاد مسلمانوں کے دل میں زندہ رہے اور بے سرو سامانی میں مسلمان اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول پر بھروسہ کرے تو دنیا کو بتا دیا کہ جنگ کا بظاہر جیتنا ساز و سامان کے غلبے سے نہیں ہوتا، بلکہ ایمان اور استقامت اور یقین کی وجہ سے بھی ہوتا. دوسری بات کہ ان کا تذکرہ حصول برکت کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس وقت مسلمان خالصتاً اللہ تبارک و تعالی اور دین کے غلبے لے کے جب جنگ کرتا تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی کیسی مدد کرتا. اور ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کے اور میرے دل میں جہاد کا جذبہ بیدار ہو، کوئی وقت مسلمانوں پر آن پڑے تو جذبہ جہاد سے اگر ہمارا سینہ سرشار ہوگا تو دنیا کی کوئی قوت مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکتی. ان ساری چیزوں کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے مناسب سمجھا جہاد اور غزوہ بدر کی کئی شاخیں ہیں، لیکن مختصراً اس تعارف کے لیے کہ غزوہ بدر ہے کیا، اس کو ہم نے مناسب سمجھا. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا جو ہم نے انتخاب کیا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والوں ہل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں، تنجیکم من عذاب علیم، یہ تجارت جو ہے یہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. اور وہ تجارت یہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول پر، وہ تجاہدون فی سبیل اللہ اور اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں جہاد کرو، بے اموالکم اپنے مالوں سے، وہ انفسکم اپنی جانوں سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، عقل رکھتے ہو، فہم رکھتے ہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. محترم حضرات، سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیے، آج عالم اسلام کو یہ کہہ کر مطعون کیا جا رہا کہ مسلمانوں کا مذہب اسلام تو یہ دہشت گردی کا مذہب ہے، یہ ایک دوسرے کو قتل و غارت کر دینے کا مذہب ہے. آپ یقین جانیے کہ اسلام ساری دنیا میں ایک امن و امان کا مذہب ہے. جیسا کہ خود اس کے نام ہی سے ظاہر ہوتا ہے, اس دین کا نام اسلام. فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, کسی شخص نے اگر اسلامی دین کے علاوہ کوئی اور دین قبول کیا, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ, وہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور ایسا شخص آخرت میں بھی خسارے میں ہوگا. یہ تو بہت امن کا عزیزان گرامی یہ دین ہے. دہشت گردی, جہاد, اپنے دین کے دفاع کے لیے لڑنا, اس میں لوگ فرق نہ کر پائے. مسلمانوں کی تاریخ سے نابلد ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے وہ اس قسم کے الزامات عزیزان گرامی مسلمانوں پر لگا رہے. اب اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جتنا امن اجی انسان تو اس انسان یہ جانوروں کو بھی امن دیتا. میں سرسری طور پر کہ گفتگو مکمل بھی رہے اور ضروری باتیں آج آ جائیں, اندازہ لگائیے کہ اسلام نے ایک آدمی کو ستانا, اپنے ہمسائے کو اگر وہ جزیہ دیتا ہے, مسلمانوں کی اطاعت فرما برداری قبول کر لے اور مسلمان وہاں حاکم ہوں, اگر وہ عیسائی کے یہاں چوری کرے تب بھی اس کا ہاتھ کاٹا جائے, اگر عیسائی یہودی کے یہاں وہ بدکاری کرے گواہیوں کے تقاضے پورے ہونے پر مسلمان کو وہی سزا دی جائے گی جو کسی مسلمان سے کسی جرم کا ارتکاب کرنے پر. اس لیے کہ حقوق اب جو جزیہ دے, اسلامی ٹیکس دے, مسلمانوں کی سربراہی قبول کر لے, اس کے حقوق وہی ہو جائیں گے جو مسلمانوں کے ہیں. آپ اندازہ لگائیے اسلام کا. فقہی مسائل کی طرف آئیے. ایک شخص اگر تیر کمان لیے ہوئے اور اپنے تیر کو اس نے ایسا رکھا کہ تیر کا پھل یعنی جس طرف سے وہ تیر چھوڑا جاتا ہے اس کی نوک اگر ادھر بغل میں ہو اور اس کی نوک اگر کسی مسلمان کی طرف ہو, منع دیا گیا کہ تیر کو اس طریقے سے رکھے کہ اس کا پشتہ اوپر ہو اور وہ جو لگنے والا اس کا پھل ہے اس کو نیچے ہونا چاہیے. حضور نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کو نیزہ دکھانا, نیزی کی نوک کو دکھانا, اس کو بھی برا کہا گیا. یہاں تک کہ بڑی عجیب و غریب ایک حدیث ہے, ایک حضور کی خدمت میں صحابی آئے, ایک شخص آیا, آنے کے بعد اسلام کی حقانیت کو اس نے مان کر اسلام قبول کر لیا. اللہ اکبر, ابھی تو وہ مسلمان تھوڑی دیر پہلے نہ تھا اور ابھی اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے چہرے اور حضور کی زیارت میں اس نے وہ کیمیا پیدا کر دیا, وہ حکمت اور دانائی پیدا کر دی. یہ سوچنے لگا کہ میں اسلام تو میں نے قبول کر لیا, اب حضور سے کچھ بات پوچھی جائے. بالکل ان پڑھ آدمی ابھی ابھی دیہات سے آیا, کیا مسئلہ پوچھے گا؟ نماز کو نہیں جانتا, ابھی روزے کو نہیں جانتا, کیا مسئلہ پوچھے؟ کہ ہم نے سوچنے لگا کیا مسئلہ حضور علیہ السلام سے پوچھا جائے. ایک بات میری سمجھ میں آئی اور میں نے وہی مسئلہ حضور سے پوچھ لیا اپنے ذہن اپنی عقل کے مطابق. کہنے لگے حضور ذرا ایک مسئلہ بتا دیجئے. وہ حضور سے گفتگو چاہتا, حضور کے گفتگو کا انداز جاننا چاہتا, حضور کی زبان کی چاشنی کو محسوس کرنا چاہتا. کہا یہ تو بتائیے جو پرندے ہیں, اگر کوئی آدمی یہ چڑیا اور اس پرندے کو اگر کوئی پانی پلا دے تو کیا پرندے کے پلانے پر بھی ثواب ہوگا؟ اس نے مسئلہ پوچھ لیا. بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے, کوئی انسانوں کا مسئلہ پوچھتا؟ کہا یہ چھوٹے چڑیا, مینا, کبوتر, یہ جو پرندے, کیا اس کو اگر کوئی مسلمان پانی پلا دے کیا اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر رکھا؟ حضور نے ارشاد فرمایا میرے غلام جس کا بھی کلیجہ تر ہے اور اس کو اگر کوئی مسلمان پانی پلائے تو اس کے پانی پلانے پر بھی ثواب ہوگا. کیا مطلب ہوا؟ یہ چھوٹے چھوٹے پرندے, یہ کبوتر, یہ چڑیا, یہ مینا, ان کو بھی اگر پانی پلایا جائے جس کا کلیجہ تر ہے, کا مطلب یہ ہے کہ جو پرندہ اپنے اندر جان یا روح رکھتا ہے اس کو بھی اگر کوئی آدمی پانی پلا دے تب بھی اسے اجر و ثواب ملے گا. ایک اور بات یاد آئی, ایک صحاب حضور کی خدمت میں آئے اور آن کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ لوگوں کو کاٹنے لگ گیا, لہذا آپ کچھ علاج کیجئے. حضور فرماتے بھلے مانس, اگر اونٹ کاٹنے جب گیا تو میں کیا کروں؟ میرے صحابہ نے تو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. حضور نے فرمایا چلو لے چلو وہ اونٹ کہاں ہے, اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ انسانوں کے محافظ ہیں تو جانوروں کے معاملات کے محافظ, اس لیے کہ ان کی وسعت اور ان کا دائرہ بہت محدود نہیں ہے. ان کے لیے تو رب نے ارشاد فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یہ تو سارے عالمین کے لیے ہیں. چنانچہ حضور قریب گئے, صحابہ نے کہا حضور یہ جانور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کاٹ لے. صحابہ نے انہیں منع کیا اور اس جانور کے قریب جب پہنچے صحابہ کا گمان تھا کہ شاید حضور کو کوئی صدمہ نہ پہنچے, مگر جب جانور اونٹ نے دیکھا تو سجدے میں گر, سجدے میں گرنے کے بعد حضور کے قریب آیا اور آنے کے بعد حضور کے کان پر اس نے کچھ اپنے لب ہلایا, کچھ بڑبڑایا. اس کے بعد حضور نے فرمایا اس کے مالک جانتا ہے یہ اونٹ کیا کہتا ہے, یہ اونٹ تیری شکایت کرتا, یہ اونٹ یہ کہتا ہے کہ جب میں جوان تھا تو مجھے جوانوں والی غذا دیتا تھا اور جب میں بوڑھا ہو گیا تو میری غذا کم کر دی اور کام مجھ سے جوانوں والا لے رہا. اپنے اونٹ کا خیال رکھ. مجھے بتاؤ جو اسلام جانور کا محافظ, جو انسان چرم پرم کا محافظ ہو تو انسان کی محافظ میں کیا اس کا معاملہ ہوگا, انسان کی حفاظت میں اس کا درجہ کیا ہوگا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو جانوروں کو اتنا حقوق دے وہ اسلام انسان کو کتنے حقوق دے گا. ہاں اسلام شانتی کا مذہب ہے, نہایت ہی امن سکون سے رہنے کا مذہب, لیکن اسلام یہ بھی برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی ہمارے حدود میں آ جائے, کوئی ہماری ایسی تیسی کرنے لگ جائے, کوئی ہمارے مذہب پر تنقید کرنے لگ جائے, کوئی ہمارے مذہب کو مٹانے کے لیے آ جائے. اب مسلمان کو حکم یہ ہے یا ایہا النبی, ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلو علیہم. اب اگر معاملہ پڑ جائے اے میرے نبی خوب ڈٹ کر کے جہاد کرو کافروں سے اور منافقین سے, وغلوظ علیہم اور جتنی ممکن ہو ان سے سختی کی جائے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا اے میرے غلام جب تک تم جہاد کو جاری رکھو گے مسلمانوں کی شوکت بڑھتی چلی جائے گی, جب تک تم جہاد کو جاری رکھو اسلام اور مسلمانوں کی شوکت جو ہے وہ عزیزان گرامی فرمائیے بڑھتی چلی جائے. جب جہاد کو لوگ چھوڑ دیں گے, جب ان کے پاس مال اور دولت آ جائے, ایک حدیث شریف میں فرمایا جب آدمی دولت مند ہو جائے, جب اس کے پاس مال آ جائے, یہ دنیاوی جہو و متا, یہ دنیاوی ساز و سامان, یہ دنیا اور متا دنیا جب جس کے پاس ضرورت سے زیادہ آ جائے یہ آدمی کو بزدل کر دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان میں وہ دیکھیے جو کروں فر کے مالک ہیں وہ جنگ سے بالکل ڈرتے, جنگ کے قریب نہیں جاتے, جہاد کے نام سے الرجک ہیں اور ساری دنیا میں شہرت ہے امن و امان سے کام. ورنہ مسلمانوں نے چھوڑ دیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اب سب کے مطیع اور سب کے غلام بن کر کے رہ گئے. اللہ اکبر, ایک اللہ اور اس کے رسول کے ہو کر کے رہ جاؤ کہیں تمہیں جھکنا نہیں پڑے گا. اقبال دوسرے انداز میں ایک پتے کی بات کہہ گیا, یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ارے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک دربار میں جھکو تاکہ کسی دوسرے دربار میں تمہیں جھکنا ہی نہیں پڑے. اللہ اکبر, یہ اسلام کی دعوت. اور حضور نے ارشاد فرمایا یہ تلوار کے ساتھ جہاد یہ تو بہت بڑا ثواب اور اجر کا کام. فرما کوئی آدمی, بلکہ ارشاد فرما دو آنکھیں یہ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گی. کیا مطلب کہ وہ دو آنکھیں جن میں یہ اوصاف موجود یا دونوں میں کا ایک وصف اس میں موجود ہو یہ دونوں آنکھیں کبھی جہنم میں نہیں جائیں. ایک وہ آنکھ جو خوف خدا میں اس کے آنکھ سے آنسو نکل آئے, وہ آنکھ تر ہو جائے. اور یہ تر ہونا اس کا آنسو کا نکلنا مکھی کے سر کے برابر بھی خوف الہی سے ایک قطرہ اگر آدمی کی آنکھ سے نکل جائے یہ آنکھ جہنم میں نہیں جائے, یعنی ایسا کرنے والا آدمی جہنم میں نہیں جائے گا. اور فرما جہاد تلوار کفار سے مقابلہ یہ تو بہت بڑا اسٹیج, یہ تو بڑی بڑی نہچ کا کام. فرمایا اسلامی سرحد پر دشمنوں کے پاک میں جو آنکھ کھلی رہے, جو پہرا داری کرتے رہے تو یہ آنکھ بھی جہنم میں نہیں جائے. آپ نے دیکھا کس قدر فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راج
پھر اس کے بعد یہی نہیں کہ لڑو مر جاؤ کھپ جاؤ، نہیں، مسلمانوں کے لیے ارشاد فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اور اے اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم میں شہید کر دیے گا، خبردار انہیں مردہ مت کہنا، بل احیاء ولكن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں زندگی عطا فرمائی، لا یشعرون، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں پاتے. ایک جگہ فرمایا یہاں تو مردہ کہنا بھی نہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہوں، ایک جگہ فرمایا انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، اور اس لیے کہ وہ صرف زندہ نہیں، یرزقون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق بھی دیا جاتا. بہت ممکن ہے کہ عقل انسان اور آدمی کی عقل و خرد یہ کہے مولانا ہزاروں من کی مٹی میں آدمی کو دفن کر دیا جاتا، بھلا یہ بتائیے کہ وہ کیسے زندہ، یرزقون، ان کو کیسے رزق دیا جاتا، یہ کھانا پینا ان کو کس طریقے سے دیا جاتا. اس کا جواب تو خود قرآن مجید ہی نے ارشاد فرما دیا. وہ ارشاد یوں فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، تم تو ان کی زندگی کا شعور رکھتے ہی نہیں، اس لیے اب مت کھنگالو کہ وہ کیسے زندہ، مت جاننے کی کوشش کرو. جب رب نے فرما دیا ان کی زندگی سمجھنے کا تم شعور نہیں رکھتے، وہ عند اللہ ان کے کیا معاملات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا اور وہ بہتر جانتے. لیکن ہاں، جہاد میں جو آدمی انتقال کر جائے، جس آدمی کو موت آ جائے، مجھے بتائیے کوئی آدمی اگر جنت میں چلا جائے اور جنت میں جانے کے بعد ساری نعمتیں، فرما وہ جنت کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کے کان نے ان سے متعلق کو سنا ہو، نہ کسی نے اسے چکھا ہو، ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں عطا فرما. شہید ہونے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جاتا اور جنت میں جانے کے بعد رب کریم شہید سے پوچھتا، بتا تیری اور کوئی خواہش ہے، کیا خواہش ہے تیری؟ وہ کوئی اللہ تعالیٰ سے کھانے پینے کا سامان نہیں مانگتا کہ مولانا جنت میں وہ مزہ مجھے نہیں مل رہا جو دنیا میں ملا کرتا، یا کوئی ایسی رفت اور ایسی بلندی کہ جو مجھے دنیا میں حاصل وہ مجھے جنت میں حاصل نہیں، وہ کچھ نہیں مانگتا. اور مانگتا ہے تو کیا مانگتا ہے؟ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو کوٹ کیا، حدیث کی معتبر کتابوں میں موجود ہے، رب کریم شہیدوں سے پوچھتا کہ بتاؤ تمہیں کوئی اور نعمت چاہیے جنت کی؟ وہ نعمتیں کچھ نہیں مانگتا، پھل فروٹ، مقام، رفت اور بلندی کچھ نہیں مانگتا. کہتا اے اللہ تبارک و تعالی، میں تو تیری راہ میں شہید ہو کر آ گیا، اگر تو کچھ مجھے دینے کا منشا رکھتا، مجھے دینے کا ارادہ رکھتا، جنت کی تو کوئی نعمت نہیں چاہیے، مجھے دوبارہ زندگی اس لیے عطا فرما کہ اسی طرح شہید ہو کر تیرے دربار میں آ جاؤں. جیسا کہ اب شہید ہو کر آیا، علماء بحث کرنے لگ گئے کہ بھئی یہ کیا معاملہ، جنت میں تو کوئی ایسی نعمت نہیں کہ جسے منع کیا جائے، یہ کیوں کہتا کہ مجھے دوبارہ زندگی، اور دوبارہ زندگی دنیا میں رہنے کے لیے، تجارت کے لیے، نفع حاصل کرنے، عیش اور عشرت کے لیے نہیں، مجھے صرف اس لیے زندگی دے کہ میں اسی طرح شہید ہو کر تیرے دربار میں آ جاؤں. معلوم ہوا کہ جنت میں پہنچنے کے بعد بھی شہید اس لذت کو محسوس کرے گا جو بوقت شہادت ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا موت بہت کٹھن ہے، اگر موت کی معلومات چاہتے ہو، اللہ اکبر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اس موت کے عنوان پر دو کتابیں، شرح صدور فی شرح حال الموت والقبور، اس میں حدیث امام سیوطی نقل کرتے، فرماتے ہیں کہ جب آدمی پر موت آتی اس کو اتنی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے کہ 1000 تلواریں ماری جائیں اس کی تکلیف کم ہے، موت کی تکلیف اس سے بھی زیادہ. ایک حدیث نقل کرتے کہ 150 تلواریں کسی کو ماری جائیں اس کی تکلیف بہت زیادہ، موت کی تکلیف جو ہے اس سے زیادہ کہ کسی آدمی کو 150 تلواریں ماری جائیں. لیکن جب آدمی شہید ہوتا ہے، ہم تو اپنے طور پر دیکھتے کہ اس کا گلا کاٹ دیا گیا، یا بم کے دھماکے میں مر گیا، یا کلاشن گھوپ سے اس پر فائر کر دیا گیا، یا تلوار سے اس کے پیٹ کو پھاڑ دیا گیا، بظاہر وہ تڑپ اور پھڑک رہا، مگر پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں شہید کو بوقت شہادت موت کے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کسی چونٹی کے بچے نے کاٹ لیا. بس اتنی تکلیف ہوتی ہے شہید کو جیسا کہ چونٹی کے بچے نے کاٹ لیا. یہ ہے عزیزان گرامی وہ شوق شہادت, یہ ہے وہ جہاد. اسی جذبے کو بیدار کرنے صحابہ کرام علیہم رضوان بدر کے میدان میں جلوہ گر ہوتی, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمان کرتے. صحابہ کرام علیہم رضوان جاسوسی کرتے ہوئے پہنچے, ایک آدمی کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد اس پہ سخت سرزنش کی کہ بتاؤ تم لوگ کتنے. اس نے بتانے سے انکار کر دیا. جاسوسی ڈیوٹی اس کو دی جاتی کہ جو بہت سخت جان اور مضبوط آدمی ہوتا. صحابہ نے بہت کچھ اگلوانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں اگلے. فرما اچھا یہ بتاؤ کہ تم جب یہاں میدان میں آئے تمہاری خوراک کیا. انہوں نے کہا ہم صرف اونٹ کا گوشت کھاتے. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اونٹ کا گوشت تم کتنا کھاتے, روزانہ تم کتنے اونٹ ذبح کر کے کھا لیتے. ان میں سے ایک کی زبان سے نکل گیا کہ ہم روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ بھی عرب اس دنیا کے خطے کے تھے. صحابہ جو جاسوسی کے لیے گئے وہ خبر لائے حضور علیہ السلام کے بعد ہم نے ان کے جاسوسوں کو پکڑا مگر وہ قبول نہیں کر رہے تھے ہم کتنے. ہم نے ان سے بڑی حکمت سے پوچھا تم کھاتے کیا. انہوں نے جواب دیا ہم تقریباً 10 اونٹ کھاتے ہیں. تو یا رسول اللہ یا تو ان کی تعداد 900 ہے یا ان کی تعداد 950 ہے یا ان کی تعداد 1000 ہے. اونٹ کے گوشت سے حساب لگا کر پتا کر لیا کہ یہ کتنے ہیں اور 10 اونٹ کتنے افراد کھا سکتے. اور یہاں عالم یہ ہے کہ جو حاضر تھے لوگ بدر میں ان کی تعداد 307 یا 308. یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں مشہور ہے 313. ان میں کچھ حضرات راستے میں زخمی ہو گئے ان کو واپس کر دیا گیا, کسی کے کوئی راستے میں چوٹ لگ گئی ان کو واپس کر دیا گیا. حضرت عثمان جانا چاہتے, حضور نے فرمایا عثمان تمہاری بیوی کی طبیعت ناساز, میری صاحبزادی حضرت رقیہ تم ان کی تیمارداری کرو. کہا حضور میں گھر میں رہ کر تیمارداری کروں تو بدر کے ثواب سے تو محروم ہو گیا. یہ سرکار ابد کرا, یہ تو مالی کے کون ہیں, ان کی شان یہ ہے. فرما عثمان تم گھر بیٹھ کر اپنی بیوی کی تیمارداری کرو اور بدر کا ثواب ہم تمہیں گھر بیٹھے عطا فرمائیں. صحابہ پیچھے رہ گئے, جو حاضر صحابہ تھے ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 308 یا 307. یہ جب میدان میں اترے ان کے جذبے کا عالم دیکھیے. میں نے پہلے عرض کیا پورے واقعے کو بیان کرنا ممکن نہیں. ان کے جذبے کا عالم یہ تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفیں درست کر رہے, اب جنگ سر پر مسلط ہو گئی, اب اس کے بعد جنگی مہمات جنگی تقاضے مکمل ہو رہے. صفیں درست کرنے کے بعد ایک صحابی کو ایسے حضور کے ہاتھ میں تیر تھا, تیر سے ایسے اشارہ کیا تم ذرا پیچھے ہو جا, صفیں درست کی. انہوں نے کہا حضور یہ تیر آپ نے میرے سینے پر مارا اور آپ تو دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے اور دنیا میں آپ عدل لے کر کے آئے تو میں تو اپنا قصاص اور اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا لے لو تم اپنا بدلہ. صحابہ کرام تو بڑے حیران پریشان تھے کہ یہ مصطفیٰ کا غلام یہ اتنی چھوٹی زبان اور اتنے بڑے انداز میں چل رہی ہے. حضور نے اپنا گریبان کھول دیا, فرمایا لو اپنا بدلہ. ان صحابی نے کیا کیا, فوراً چپٹ کر حضور کے سینے کو چوم لیا. انہوں نے کہا حضور میں اور آپ سے بدلہ, میں نے دیکھا کہ موت سامنے, میدان جہاد سامنے ہے, مرنے سے پہلے اگر میرے لب آپ کے سینے کو چھو جائیں ہو سکتا ہے میرے لیے مغفرت کا سامان ہو جائے. یہ جذبہ صحابہ کرام علی رضوان. ابن اسحاق کی روایت تاریخ ابن حشام اٹھائی, کون نہیں جانتا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس معاملے میں بڑا اہم انہوں نے کردار ادا. سعد ابن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی جن کی عمر تقریباً 16 برس تھی, دیکھنے میں وہ بہت چھوٹے نظر آ, جب حضور انتخاب کر رہے تھے تو وہ چھپ رہے تھے ادھر ادھر کہ حضور کی نظر نہ پڑ جائے, کہیں یہ نہ کہیں کہ تم جہاد میں نہیں جاؤ. اللہ اکبر, کس لیے چھپ رہے تھے کہ حضور سے آنکھ بچا کر اور جہاد میں چلے جائیں. اور ہم اس لیے چھپیں گے, ہمارا انداز ہم اس لیے چھپیں گے, ایسا نہ ہو کے بھیج دیے جائیں جب. ہمارے چھپنے کا انداز بھی ان کے چھپنے کا انداز بھی. بہت اصرار کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کو بھی کہہ دیا ٹھیک ہے تم بھی جہاد میں آؤ. دو انصار کے بچے آ گئے, ایک کا نام تھا معاذ, ایک کا نام معوق، کہنے لگے جی ہم بھی جنگ میں جائیں۔ حضور علیہ السلام جب صفیں درست فرما رہے تو انہوں نے کیا کیا، یہ جذبے کی بات، اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، خدا کرے ان کے نالین کے صدقے ہمارے دل میں یہ جذبہ اجاگر ہو جائے۔ جب حضور سب کو ملاحظہ فرما رہے، ان دونوں بچوں نے دیکھا کہ حضور آنکھیں تو لوگوں کے چہرے کی طرف ہے، تو انہوں نے کیا کیا، ایڑیاں اٹھا دی، پنجے پر کھڑے ہو گئے تاکہ حضور کو اونچے نظر آئیں، مگر نگاہ مصطفیٰ سے کوئی چیز اوجل نہیں ہو سکتی۔ حضور مسکرائے، ان میں سے ایک بچہ جس کی عمر قدرے زیادہ، ان کا انتخاب کر لیا، چھوٹے سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا حضور دیکھیے، جنگ میں جو ہے وہ طاقت کی ضرورت ہوتی، جذبے کی ضرورت ہوتی، اگرچہ یہ میرا بڑا بھائی، آپ کشتی کروا کے دیکھ لیں، میں اسے بچا دوں گا، مجھ میں تو اس سے زیادہ طاقت، طوالت کی طرف نہیں جاتا۔ حضور نے جذبہ جہاں دیکھ کر ان کا بھی انتخاب کر لیا، اور جو کارنامہ انہوں نے انجام دیا، وقت ہوا تو آگے عرض کروں گا۔ غرض یہ، اب دونوں فوجیں سامنے آ گئیں، اللہ اکبر، مسلمانوں کے پاس دو گھوڑے، چھ زرہ اور آٹھ شمشیریں، اور ادھر 70 اونٹ، اور ادھر ہر شخص کے پاس اونٹ تھا، ہر شخص کے پاس سب کچھ تھا، اور اس کو حفیظ نے یوں قلم بند کیا، تھے ان کے پاس دو گھوڑے، چھ زرہ، آٹھ شمشیریں، اور پلک میں آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، اتنا قلیل سامان دنیا کی تقدیر پلٹنے کے لیے آ گئے۔ یہ جذبہ جہاں تھا، عزیزان گرامی، ابھی فوجیں آپس میں نہ لڑی، کفار مشرکین کی کثرت دیکھ کر صحابہ کرام ڈرے نہیں، مگر پریشان تو ضرور تھے کہ ہم قلیل اور یہ اتنی تعداد میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک عریش، ایک سایہ نما جھوپڑی تیار کی گئی، جس کو بخاری اور حدیثوں میں عریش اور کہیں عرشا کا نام دیا گیا۔ حضور وہاں بیٹھ کر فوج کی کمان کرے، دو بدو حضور نہیں لڑا کرتے، میدان جنگ میں بیٹھ کر فوج کی کمان کرتے، اور صحابہ سے کہتے خبردار، بغیر میرے پوچھے جنگ کو شروع مت کرنا، حکمت عملی میں وضع کروں گا کہ آج جنگ کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ شیخ محدث شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھی اور دیگر کتب سیر، حضور علیہ السلام نے ان کی کثرت دیکھ کر اپنے رب کریم سے دعا، اور سجدے کی حالت میں حضور علیہ السلام جلوگر ہوئے۔ جو بات حضور نے ارشاد فرمائی دل کے کانوں سے سنیے، تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ بظاہر یہ جنگ 1,300 آدمی کی جنگ تھی، لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائی۔ حضور سجدے کی حالت میں جاتے، جانے کے بعد کہا احواری کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد استعانت چاہ کر کہا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو سب کے گویا دلوں کا حال جانتا، یہ مٹھی بھر جماعت جو تیرے دین کے غلبے کے لیے آئی، یہ مٹھی بھر جماعت جو صرف اسلام اور تیرے دین کے غلبے کے لیے آئی، مولا تو ملاحظہ فرما لے، اگر یہ جماعت ہار گئی اور انہیں شکست ہو گئی، یہ قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ یہاں تک تھی کہ صدیق اکبر روایت کرتی، جو شیخ محقق نے لکھا، حضور کے شانے پر ایک چادر سجدہ اتنا طویل کیا کہ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ دوش سے چادر زمین پر لٹک آئی۔ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور اپنے سر کو اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ آپ سے کیا وہ وعدہ پورا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا، اور اس کے بعد جنگ کا میدان جب شروع ہوا، ایک بے سرو سامانی والی جماعت، اتنی بڑی جماعت جب مدبھیڑ ہوتی ہے، عزیزان گرامی، جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ قریش کے بڑے بڑے جیوٹ، بڑے بڑے دلیر، کہ جن کے نام سے لوگ کانپتے تھے، تقریباً مسلمانوں نے ان سب کا ستایا کر دیا۔ 70 کفار مارے گئے، 70 کو گرفتار کر لیا گیا، اور باوجود سادو سامان نہ ہونے کے، مسلمانوں کی تعداد شہید ہونے والوں کی صرف عزیزان گرامی 17 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ ان کے 70 مارے گئے۔ کہ ایک راوی کہتے، یہ صحیح سطہ میں بھی حدیث موجود، سبحان اللہ، ایسا جنرل کسی نے دیکھا ہوگا، ایسا کماندار کسی نے دیکھا کہ جنگ سے پہلے اس کا نقشہ بتا رہا ہو، حضور میدان جنگ میں گئے اور فرما میرے صحابہ، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ، 70 نشان حضور نے لگا دیے۔ اور صحابہ کہتے ہیں قسم خدا کی، پہلے تو ہم تعجب میں تھے، اس لیے کہ بے سبرا سامانی کا عالم تھا، ورنہ جب جنگ ختم ہوئی تو ختم ہونے کے بعد ہم نے جب جنگ کے میدان کا کا جائزہ لیا، قسم خدا کی حضور کا ایک نشانہ بھی خطا نہیں گیا. جس کافر کے لیے کہا وہ کافر وہاں مرا پڑا ہوا تھا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی جنگ کا ایک نقشہ یہ بھی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ بڑے جلیل قدر صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہیں. ان کی جلالت کا اندازہ اس سے لگائیے، اگر حضرت ابوبکر صدیق خلافت سے انکار کر دے، یا حضرت عمر خلافت سے انکار کر دے، عثمان غنی خلافت سے انکار کر دے، یا حضرت علی خلافت سے انکار کر دے، ان ایک میں سے اگر کوئی کہتا کہ میں خلیفہ نہ بنوں گا تو ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا نام تھا. کتنے جلیل قدر صحابی ہیں. یہ کہتے ہیں میں نے گھمسان کی جنگ میں سوچا کہ ابو جہل جو سب سے زیادہ ٹرٹ رہا تھا، سب سے زیادہ بدتمیزی کرتا، ذرا اس کی خبر تو لوں آ کر کے کیا ہوا. اس سے پہلے خود عبد الرحمن کہتے ایک گھمسان کی جنگ، آدمی کو اپنی پڑی، اپنے کو بچانا، دوسرے کو مار، بالکل ایسے منظر میں دو بچے میری ٹانگوں میں آ گئے. وہ بچے کون تھے؟ وہی حضرت ماس اور محبت. کہنے لگے چچا ابو جہل کا؟ ارے ان کا بچوں، وہ تو بڑا بہادر بڑا جیبر، تم کیا کرو؟ ان کا آج تو ہم نے ارادہ یہ کیا کہ اسی کم بس کو مارے. عبد الرحمان ابن عوف کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اور اتنا بلند عزم، میں جان نہیں پایا، لیکن میں نے ادھر ادھر دیکھا، میری نظر ابو جہل پر پڑ گئی، کیونکہ میں اسے جانتا، یہ بچے نہیں جانتے. میں نے بتایا بچوں وہ ابو جہل. یہ دونوں شکرے کی طریقے سے لپکے اور لپکنے کے بعد ابو جہل کو پکڑا، اور ابو جہل کو پکڑنے کے بعد ایک صاحب زادے، اس کو کہتے ہیں ماں بھی نہیں قوت ایمان، چھوٹے بچے نے 9 یا 10 یا 11 سال کی عمر، اپنی قوت ایمانی سے ابو جہل کے ٹانگ پہ جب تلوار ماری. ابن اسحاق کی روایت ہے، ابن حشام نے اس کو نقل کیا، وہ کہتے ہیں ابو جہل کی ٹانگ لڑکے کے مارنے سے، اس حضور علیہ السلام کے وہ غلام جو بہت ہی صغیر سن، مارنے پر ابو جہل کی ٹانگ ایسی گئی جیسے کھجور کی گٹھلی پتھر اگر مارا جائے تو اچک کر کے جاتی، اور دونوں بچوں نے اس کا ڈھیر کر دیا، اور ڈھیر کرنے کے بعد وہ مر رہا. عین ایسے موقع عبد الرحمن ابن عوف پہنچے اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے، اس کی ناپاک داڑھی کو پکڑ کر کہا بتا تو ہی تھا جو ہمارے مصطفیٰ سے لب بکواس کرتا، اب تو بتا تیرا کیا حال ہوا، تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. مگر کہتے ہیں غرور غرور ہی ہوتا، رسی جل جاتی ہے، کہتے ہیں بل نہیں جلتے. ابو جہل کہنے لگا یا عبد الرحمن مجھے مرنے کا تو کوئی وہ نہیں. وقت بھی اس کو احساس کیا ہے، رو کر کہتا ہے مجھے تو افسوس یہ ہے کہ مجھے بچوں نے مار دیا، مجھے افسوس یہ ہے کہ مجھے کسانوں کے دو بچوں نے مار دیا. کوئی بڑا بہادر اگر مارتا تو میرے پروٹوکول کے مطابق میں مرتا، لیکن مجھے افسوس مرنے کا نہیں، اس کا ہے کہ جناب چھوٹے بچوں نے مجھے مار دیا. اور اللہ اکبر، اسی اثنا میں ایک بچے کا ہاتھ تلوار سے کٹ کے لٹکنے لگ جاتا. اللہ اکبر، مجھے بتائی یہ ہاتھ تو انہی کا، کوئی پٹی باندھ لی جاتا، مگر جنگ لڑنے میں انہوں نے دیکھا کہ یہ ہاتھ جو ہے یہ جنگ لڑنے میں ان سے مانے، اور یہ پریشان کر رہا. تاریخ کا ایسا وقت، آپ کو حضور علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام کی تاریخ تک شاید نہ ملے. اور صاحب زادے نے کیا کیا، اس ہاتھ کو زمین پر رکھا اور پورے پیر سے ہاتھ کو دبایا، اور دبانے کے بعد اتنی زور سے اٹھے کہ ہاتھ کو اپنے بدن سے جدا کر دیا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر لڑنے لگ گئے. یہ ہے عزیزان گرامی جذبہ جہاد کہ جس کو لے کے مسلمان یہاں پہنچے. اور اس کے بعد جب یہ معاملات سب ختم ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھنے کے لیے نکلے. اب حضور نے فرمایا او کافروں بیمانوں بتاؤ اب جو تمہارے خداؤں نے تم سے وعدہ کیا وہ درست ہوا، یا جو میرے خدا نے مجھ سے وعدہ کیا وہ درست. اللہ ایک صحابی تھے کہا حضور یہ تو مر گئے، کیا یہ آپ کی گفتگو سنتے ہیں؟ فرما یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، یہ مرنے والا تم سے زیادہ میری گفتگو کو سن رہا ہے. تو اس طریقے سے یہ معاملات ہونے کے بعد حضور کی عادت شریفہ یہ ہے کہ اس میدان جنگ میں 3 دن قیام کرتے. 3 دن قیام ہوا، جنگ جب سر کر لی، مارے کا جب سر ہو گیا، فوراً ایک صحابی کو دوڑایا تاکہ وہ مدینہ منورہ جا کر لوگوں کو فتح و نصرت کی اعلان کر دیں. اس نے اتفاق کہیے کہ جب یہ پیغام مدینہ منورہ پہنچا کہ حضور اور ان کے اصحاب نے بدر کا معاملہ وہ سر کر لیا، یہ وہ وقت تھا حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ ان کا انتقال ہو گیا اور صحابہ کرام علیہم رضوان انہیں قبر میں دفنا رہے تھے تو یہ خبر آئی کہ نبی کریم علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے جنگ بدر کا معرکہ جو ہے وہ سر کر دیا۔ محترم حضرات واقعہ تو بڑی طویل، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے عزائم بہت بلند ہوں، یہ نہیں کہتا کہ خالی ہاتھ جا کر جنگ میں کود جاؤ، عزائم بلند ہونا چاہیے۔ کفار مشرکین سے مقابلے کے ہتھیار ہمارے پاس وافر ہونا چاہیے۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے مسلمان اگر جنگ میں کود جائے تو رب کریم نے تو وعدہ فرمایا کہ اگر تم مسلمان ہو تو جیتو گے تم، بشرطیے کہ تم مسلمان ہو، پکے سچے مسلمان ہو جاؤ تو گویا فتح و نصرت تو تمہارے ہی ہاتھ میں ہے، مگر عزائم ایسے بلند ہونا چاہیے جیسا کہ حضرت عمر فاروق کا قول، وقت اجازت نہیں دیتا کہ آگے کچھ عرض کیا جائے، اس قول پر میں تتمہ کرتا ہوں۔ اور دیکھو مسلمانوں کا ذہن، میں نے ایک دو مرتبے پہلے بھی یہ بات کی، حضرت عمر فاروق نے جب ساری دنیا کو للکارا، قیصر و کسرا سپر پاور کو رونتے ہوئے چلے گئے، صبح مسلمان کہیں تو شام کہیں اور جناب دوپہر میں کہیں، ایک تانتا بن گیا فتوحات کا۔ کسی نے اپنا قاصد بھیجا، انہوں نے کہا مسلمانوں کے امیر سے پوچھو کہ تمہاری قوت کا راز کیا ہے، آج کی زبان میں میں گفتگو کروں تو کیا تمہارے پاس ایٹم بم ہے یا کوئی زہریلی اثرات والے کوئی بم ہے کہ ساری دنیا کو چیلنج کر رہا کہ تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، یہ راز کیا ہے تمہاری طاقت کا؟ حضرت عمر نے یہ راز دو جملوں میں بتا دیا، کیسے کلام الامام، امام الکلام، جو کلام کا امام ہوتا اس کا کلام بھی امام ہوتا۔ کہا سنو ہماری طاقت کا راز صرف یہ ہے، گویا ہمارے پاس سامان حرب نہیں، گویا ایٹم بم مہلک ہتھیار نہیں، ایک ہی ہمارے پاس سامان جنگ ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارے بادشاہوں نے تمہیں زندگی سے محبت کرنا سکھایا اور میرے نبی نے، ہمارے نبی نے ہمیں موت سے محبت کرنا سکھایا۔ اب بتاؤ جسے موت سے محبت ہو جائے وہ کوئی تسخیر کر سکتا ہے؟ جسے موت سے محبت ہو جائے وہ ناقابل تسخیر ہو تسخیر ہوتا۔ اللہ تعالی مسلمانوں کے یہی جذبات جو ہیں وہ اس طریقے سے اجاگر کر دے۔ اقبال نے اپنی زبان میں کہا تھا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔